ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے، اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے ولی اور بزرگان دین، پھر ایسے میں تمام مخلوق اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہوگا، اور ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں ہوں گے، اور اپنے امتیوں کی جہاں آپ شفاعت فرمائیں گے، اپنے امتیوں کو کبھی آب کوثر سے جام پلائیں گے، کبھی میزان عمل یعنی جہاں وزن کیے جا رہے ہیں نامہ اعمال، اور وہاں پر آ کر اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے، اور پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر آپ رب سلم کی دعائیں فرمائیں گے۔ ایسے میں آدمی جو اتنا بڑا، ایک مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں مختصر بس، کہ اگر کوئی آج دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا مجمع کہیں لگا ہو اور اس میں ایک بہت کوئی اہم شخصیت ہو اور بھی شخصیات موجود ہوں، لیکن ایک سب سے کوئی مرتبے والے اور ایک مہمان، عام طور پر ایک ہی اسپیکر ہوتے ہیں، ایک ہی خطیب ہوتے ہیں، ایک ہی کوئی علامہ صاحب، پیر صاحب، مشائخ میں سے کسی۔ اب ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے قریب میں پہنچوں، ہو سکے تو میں اس سے سلام بھی لے لوں۔ جی جی، جن پیران نظام کی بہت شہرت بھی ہوتی ہے، عام طور پر بھی شہرت ہوتی ہے، تو ایسے میں چاہے پیران نظام ہو یا علماء کرام ہو یا دنیاوی ایسی شخصیات کہہ لیں، تو دوسروں کی عام یہ طلب ہوتی ہے اس کے قریب میں کہیں بیٹھوں، سلام دعا لے لوں، کچھ قریب میں میری تصویریں بھی آ جائیں، اس طرح کے ایک تصور رہتا ہے۔ یاد رکھیے میرے محترم ناظرین، قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سے پہلے وہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا، پھر آپ جب شفاعت فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء فرمائیں گے، پھر دیگر کو اذن ملے گا وہ شفاعت کریں گے، اور یوں انبیاء کرام بھی شفاعتیں فرمائیں گے، اولیاء بھی، حجاج اکرام، مقبول اور مبرور حج کرنے والے وہ بھی شفاعت کریں گے، اور حفاظ جو قرآن پاک کے حافظ ہیں اور جن کے بارے فرمایا اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو ایسوں کو بھی منصب شفاعت وہ ملے گا، علماء کو ملے گا۔ مختصرا عرض یہی کرنا چاہوں گا کہ اتنے اس میدان محشر میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے اس طریقے سے جو افضل و اعلیٰ بھی ہیں اور اس وقت مشکل کشائی بھی یہ فرمائیں گے کہ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے کسی اور کے لیے شفاعت کا اذن نہیں ہوگا، وہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. آج انہیں کثرت سے یاد کیجئے، درود پاک ان کی ذات پر کثرت سے پڑھیے. انشاءاللہ دنیاوی مشکلات بھی اللہ کریم اپنی رحمت سے دور فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی یہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. منشن کے ناظرین، آج دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے میں برتری حاصل کروں، اور جس فیلڈ میں ہوں، جس شعبے میں ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں. نہ صرف وہ کامیاب اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ آگے سے آگے ترقی کرنے، آگے مزید بڑھنے، اس کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے. بظاہر دنیاوی اعتبار سے یہی کامیابی کا مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن ایک ہے حقیقی کامیابی. ناظرین، یہ حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ یہ وہی کامیابی ہے کہ جب انسان کو، مسلمان کو حقیقی وہ کامیابی ملے کہ جس وقت اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے کہا گیا ہے کہ یہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں. جی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہوا. یہ ہے کامیاب، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی عذاب سے بچ گیا، دوزخ سے بچ گیا، اور اسے جنت کا داخلہ مل گیا، تو یہ کامیاب کہلائے گا. اور حقیقی یہی کامیابی ہے. اسی کے اندر ہر مسلمان کو تگو دو، کوشش کرنا، اس کامیابی کے حصول کے لیے وہ اپنی چاہے مالی قربانی ہو، وہ چاہے جانی قربانی ہو، وہ چاہے کسی بھی طرح سے اسے قربانی دینی پڑے، محنت کرنی پڑے، وہ اس کامیابی کے حصول کے لیے ہر وقت محنت کرتا رہے. سورہ مومنون قرآن پاک میں 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے جہاں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، ارشاد فرمایا مدشن کے ناظرین کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے. یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر فرما دی گئی کہ حقیقی کامیابی ملنے کا دار و مدار وہ ایمان ہے. ایمان، مومن ہونا، مسلمان ہونا، یہی اصل دولت ہے جو انسان کو حقیقی طور پر کامیاب کر دیتی ہے، اور وہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی یہ زندگی، یہ تو گزر ہی جانی ہے، کسی کی مشکل میں گزر رہی ہوگی، کسی کی آسانی اور سہولتوں کے اعتبار سے ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے آزمائش کے اندر ہے، اور آزمائش ضرور ہونی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ایک بیکار بنایا ہے، عبس بنایا ہے؟ نہیں. اور فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ گمان کرنے تم لٹائے نہیں جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش میں وہ نہیں ڈالے جائیں گے؟ آزمائش ضرور ہوتی ہے. کبھی اللہ رب العالمین مال دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کسی سے نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کے پاس دنیاوی آسائش بہت ہے، عیش و عشرت بہت ہے، اسے دے کر آزمایا گیا ہے، اور کسی کو اس سے بظاہر محروم رکھا گیا ہے، اور اسے یہ محروم رکھ کر بھی آزمایا گیا ہے کہ کون سا ایسا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے پاس مال دولت اور اس کے انبار ہوں، زیب و زینت ہے، عیش و عشرت ہے، مکانات ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سواریوں کے اور سفر کے عام آسائش اور پرتعیش اس کے پاس یہ سامان ہے، لگزری زندگی کا سٹائل ہے، اس کے پاس گھر ہوں یا گاڑیاں ہوں یا کوئی بھی کاروباری انداز ہو، ہر اعتبار سے بہت مال و دولت والا اور لگزری سٹائل ہے، یاد رکھیے اللہ نعمتیں جو بھی عطا فرماتا ہے، بعض روایات میں یہ بھی بیان فرمایا گیا جو دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس کے اعتبار سے اخروی نعمتوں میں کمی بھی آتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، کسی کو مال دیا ہے تو مال کے ساتھ اس کی آزمائش بھی ہے، اب دل کتنا مال کی طرف رہ جاتا ہے، رب کی طرف، یا رب نے جب فرمایا کہ مال کو خرچ کرنا ہے تو مال کی محبت دل میں زیادہ آتی ہے یا رب کی محبت دل میں زیادہ آتی ہے؟ اپنے مال کی وہ اگر زکات واقعی پوری پوری ادا کر دیتا ہے، مال کے حق پورے کرتا ہے، جن پر خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کر دیتا ہے، چاہے قربانی کا معاملہ ہو، چاہے کسی پر حج کا فریضہ آ جائے، چاہے زکات کا معاملہ آ جائے، میں نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ سے یہ ایک بار نہیں متعدد بار یہ کلمات سنے کہ مالدار اگر واقعی ہی پوری طریقے سے اپنی زکات کو وہ درست حساب کے ساتھ اپنی زکات کو ادا کر دیں، واقعی ہی بڑی قیودات کڑی ہیں، تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں، مالدار پورے اپنے مال کا حساب لگا کر اور درست طریقے کے مطابق اس کی زکات کی ادائیگی کر جائے اور وہ زکات اپنے مصارف ان حقداروں تک پہنچ جائے جن جن میں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تو یہ غربتوں اور یہ والے معاملات یہ کافی حد تک کنٹرول بلکہ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کی ضروریات زندگی کے معاملات پورے ہو جائیں گے، کیونکہ شرطیں یہ بڑی خاص ہیں، پورا حساب کتاب ہو اور پھر اس کے پاس اس کی ادائیگی درست ہو، پھر جہاں پہنچائی گئی ہے وہاں آگے ان کے مصارف تک، ان کے حقداروں تک اور جن جن جگہوں پر شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت گئے وہاں اس زکات کو اس طریقے کے مطابق خرچ کر دیا جائے، تو کئی ایسی ضروریات وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو مال والے کو مال دے کر بھی آزمایا گیا ہے کہ اب مال سے دل لگاتا ہے یا جب رب عز و جل کی طرف سے خرچ کرنے کے مواقع اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مواقع، اور وہ بعض فرائض میں، بعض واجبات میں، بعض ایسے ہیں کہ جو مستحب طور پر ہوں گے، ایک نیکی کے طور پہ ہوں گے، صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں گے، تو حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی کو دیکھیں یا نبی پاک علیہ السلام کے خود سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو مال بس اوقات بہت سا مال آتا تھا، بہت مال آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا بھی اپنے پاس جمع نہ فرماتے تھے کہ نماز کا جیسے ایک پورا ٹائم وقت جو ہے وہ چلا جائے، بعض روایات میں نماز پڑھائی، سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی اور پھر نماز کے اختتام پر آپ فوراً گھر گئے اور پھر کچھ زیور تھا اسے صدقہ کیا، پھر آئے اور صحابہ اکرام علی مردوان کو ارشاد فرمایا میں نے یہ پسند نہ کیا کہ وہ گھر میں پڑھا رہے اور اتنا وقت جو ہے وہ گزر جائے، ایک نماز کا بھی کامل وقت اس پر گزر جائے، یہ طریقہ کار بھی تھے۔ صحابہ اکرام علی مردوان میں بعض صحابہ بڑے امیر تھے، امیر کبیر تھے صحابہ اکرام علی مردوان، لیکن وہ بھی جب یہ معاملہ آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، غربا کی مدد کرنے کا یا کہیں بھی دین کے نام پر خرچ کرنے کا ہو، وہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ یا غزوات میں جانے والوں یا مجاہدین کے مدد کے اعتبار سے دیکھتے تو وہ ہر وقت ان کی مدد کے لیے وہ کوشاں رہتے اور آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے. تو مدرسین کے ناظرین عرض یہی کر رہا تھا کہ کسی کو مال دے کر بھی آزمایا گیا اور کسی کو نہ دے کر بھی آزمایا گیا. کامیاب ان دونوں میں وہ ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی فقر فاقے میں گزار دی لیکن دل شکر گزار رہا, دل شکر گزار رہا, تو یہ ان کی زندگی کے ایام بھی جو گزر رہے ہیں یہ واقعی یہ عبادت کی طرح ان کی زندگی کے ایام گزر رہے ہیں. بظاہر نعمتوں کی کمی ہے لیکن شکر گزاری ساتھ ہے, شکوے شکایات نہیں ہے. کوئی اپنے مالک سے بھی کیا شکوے شکایت کرتا ہے؟ اور وہ رب عز و جل, اللہ نے ارشاد فرمایا انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. وہ رب عز و جل جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے اعضاء پورے اس طریقے سے بنائے گئے, جس صورت میں رب نے چاہا ہے تمہاری تخلیق فرمائی ہے, اس رب کے بارے میں کوئی شکوے شکایت کرے گا؟ اس رب عز و جل کہ تو جتنا ہی شکر ہم ادا کریں, حقیقی وہ شکر گزاری والی کیفیت ہم میں پیدا بظاہر نہیں ہو سکتی ہے. نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں لیکن ہماری طرف سے کفران نعمت یعنی ناشکری کے معاملات وہ بڑھتے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی طرف سے یا ہم اپنے انداز کو دیکھیں تو ہماری طرف سے نافرمانیوں میں اضافے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں مال زیادہ ملا جب نہیں تھا تو بہت دعائیں کرتے تھے, بڑے بڑے پیران نظام سے کہتے تھے, علماء دین سے کہتے, مسجد کے اماموں کو کہتے دعائیں کیجئے, نوکری نہیں ہے, بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں, شادی میں مسائل ہے, رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, دعا کیجئے مسائل حل ہو جائیں. مسائل حل ہوئے, نوکری سے کاروبار پہ گئے, ایک کاروبار سے دوسرے بزنس کی طرف گئے, بزنس سے چلتے چلتے بزنس مین بن گئے, بڑے بزنس مین بن گئے. لیکن اس کے بعد اگر زندگی میں نافرمانیاں بڑھی ہیں, مال بھی بڑھا ہے نافرمانیاں بھی بڑھی ہیں, تو ناظرین پھر یہ دھوکے کا سامان ہے, پھر یہ دھوکے کا سامان ہے. مال کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس مال کو بھی اور اللہ کی تمام نعمتوں کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں, اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں ان نعمتوں کو خرچ کیا جائے اور وہیں استعمال کی جائے. تو المختصر عرض کر رہا تھا کہ حقیقی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جن کو جو ایمان والے ہیں. اور پھر ایمان والے, اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر کئی آیات مبارکہ ایسی بیان فرمائی جن میں ان کی آگے ان کی صفات کو بیان فرمایا. قد افلح المومنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اچھا کیا ایمان والوں میں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے گئے. نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ان کے ظاہری ارکان کا بھی خیال رکھتے ہیں اور باطنی طور پر بھی ارکان کا یا باطنی انداز وہ اپنے بھی درست بناتے ہیں. یعنی جو نماز ظاہراً باطناً دونوں آداب پر مشتمل ہو وہ نماز خشوع خضوع والی نماز ہے. ظاہر کے اعتبار سے نماز کے فرائض و واجبات تو عمل کرنا ہی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ نماز کی جو سنتوں اس پر بھی عمل کرنا ہے, نماز کی مستحبات, نماز کے آداب ان پر بھی عمل کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے, اس انداز سے پڑھنی ہے, نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو یہاں نگاہ رکھیں, کچھ ظاہری آداب بھی تو بیان کیے گئے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ظاہری طور پر, اور باطنی توجہ اللہ, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو نکال لینا, یہ کامیاب نمازی ہیں, یہ کامیاب نمازی ہیں. اور وہ مومن جو کامیاب ہوئے, بے شک مومن ہی کامیاب ہوں گے, حقیقی کامیابی ان کو ہی ملے گی. اب ان مومنین میں بھی جن کی صفات کو بیان اللہ نے فرمایا، پہلی جو اپنی نماز اس انداز سے پڑھنے والے، نماز کو اچھے انداز سے پڑھنے والے، روایت میں ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو اتنا تو آپ کا یہ یقین ہو جائے، قلبی طور پر یہ پورا اطمینان ہو جائے اور دماغ میں اور دل میں یہ تصور ایک آ جائے، کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. علماء نے بڑی پیاری اس حدیث کی تشریح کو بیان فرمایا، فرمایا یہاں حقیقی رویت، حقیقی دیکھنا، یعنی مخلوق کا، یعنی ہمارا رب عز و جل کو دیکھنا، یہاں وہ مراد نہیں لیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے ظاہری طور پر جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ کا دیدار وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو یہ دیدار نہیں ملا. فرمایا یہاں جو مراد یہ ہے، پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت نہیں تو یہ بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کہا اس سے مراد یہ کہ آج دنیا کے اندر بھی کوئی بہت بڑا آدمی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی افسر ہو، جب انسان اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے روب، دبدبا، خوف، یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. جی جی، ہم مسجدوں میں تو اعلان کرتے رہتے ہیں نا، موبائل فون بند کر لو بھائی، سائلنٹ کر لو، کم از کم میوٹ کر لو، آپ کے موبائل کی وجہ سے نہ آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع ہو نہ دوسروں کی نماز میں کوئی خلل واقع آئے، یہ اعلان کرنے ہوتے ہیں. لیکن شاید ہی کوئی ایسی نماز ہو کہ جس کے اندر ادھر سے کوئی بیل نہ آ رہی ہو، ادھر سے جو آئمہ حضرات ہیں یا مساجد کی رونق ہوتے ہیں نمازی، ان کو پتہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن میں یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں، اگر یہی شخص اپنے کسی افسر کے پاس اسے جانا ہے، باس کے پاس جانا ہے، تو پھر یہ انداز نہیں ہوگا اس کا، یہ اپنے لباس کو دیکھے گا، یہ اپنی ظاہری کیفیت اور حالت کو دیکھے گا، یہ اپنے موبائل کو لے گا اور اسے باہر ہی کہیں چھوڑ کے آئے گا، یا اسے بالکل ایسا میوٹ سائلنٹ کر کے جیب میں ڈالے گا پتہ ہی نہیں چلے کہ افسر صاحب، صاحب وہ صاحب کہیں کس حالت میں آگے ہو، کس شکل و صورت کے ساتھ میرے سامنے آگے ہو. نہیں، یہ اچھا دکھنے کے اعتبار سے یہ ایک اچھی صورت اختیار کرتا ہوا ہے، لباس اچھے کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے باس کو تکلیف ہو یہ نہیں کرے گا. میں بلا تشبیہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب دنیا میں کسی افسر کے سامنے جائیں تو ہمارا خوف اس قدر ہو اور اہتمام اس قدر ہو، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، اس خالق مالک کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. اب اپنے کپڑوں کو بھی دیکھیے، اپنے انداز کو بھی دیکھیے. جی جی، خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا، ارشاد فرمایا گیا زینت اختیار کرو، کم از کم لباس ایسا ہو. ایک یہ ہے کہ جس سے ہمارے جسم کے اعضاء چھپتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اتنا اچھا ہو کہ جسے آدمی پہن کر عام بھی چلنے پھرنے میں یا عام کسی بڑے کی دعوت میں بھی جانا چاہے تو وہ جا سکے. ایسا نہ ہو لباس کہ جس سے لوگ گھن کھاتے ہوں، جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہو، یا عام کام کاج کے ایسے لباس. تو اس چیز کا اہتمام کریں، یہ مرد بھی کریں، یہ عورتوں کو بھی کرنا ہے. عورتیں کہیں ہم تو مسجد میں نہیں جا رہی، ہم تو گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو جس طرح کا لباس ہے کھڑے نماز پڑھے. نہیں میری بہنوں، یہ اہتمام کرنا ہے، یہ دین کا ہمیں حکم ہے. جب آپ گھر میں بھی نماز، اور گھر میں ہی نماز خواتین پڑھتی، اس کے لیے بھی آپ بھی ایک وہ لباس کہ جس میں شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے اندر پورے اعضاء کا چھپ جانا، اور عورتوں کے لیے تو ان کے बाल और जो जो चीजें छुपाने की, वो सारा कुछ उनको उस अंदाज से लिबास पहने, साथ साथ अच्छा लिबास या कम अज कम ऐसा लिबास कि जिससे लोग आम अगर कहीं जाना पड़े दावत में तो नफरत ना करें, घिन ना खाएं, इसको जाते हुए झिझक महसूस ना हो। ये हमें ख्याल इन चीजों का मद चैन के नाजरीन वो रखना है और हर वक्त इसका एहतमाम करना है। तो बिला तशवी यहां यही अर्ज कर दूं कि दुनिया के बॉस और अफसरों के लिए जब ये एहतमाम होते हैं तो जब अल्लाह की बारगाह में आना हो तो रब ज्यादा हक रखता है कि हम लिबास के एतबार से भी और अपने हर अंदाज से अपनी नमाज को बेहतर बनाए और हकीकी कामयाबी की तरफ हम अपने कदम बढ़ाएं और कोशिशें करें। और ये पहली कोशिश एक तरह के मुसलमान की उसकी नमाज अच्छी हो जाए, बेहतर अंदाज हो जाए नमाज का, और फिर अगले मामलात। किसी आदमी ने, नौजवान ने कर्ज मांगा और हिकायत ये, और फरमाया कि कर्ज मांगा किसी से, तो उसने, उसे कर्ज देने वाले ने पूछा नमाज कहां पढ़ते हो, नमाज कहां पढ़ते हो, तो कर्ज मांगने वाले ने कहा नहीं वो नमाज तो नहीं पढ़ता मैं। अच्छा, कर्ज जो मांग रहा था वो कह रहा था मैं बिल्कुल आपको टाइम पर कर्ज आपका वापसी कर दूंगा, बिल्कुल जैसे ही आपको कह रहा हूं ना बस आपका कर्ज मैं वापसी कर दूंगा। उन्होंने आगे दूसरा सवाल किया कि नमाज कहां पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया जो रब के फर्ज अदा ना करता हो वो मेरा कर्ज कैसे अदा करेगा। बात समझने की है, जो रब के फर्ज नमाज को अदा ना करता हो वो कर्ज वापसी कैसे करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बेनमाजी को कर्ज ना दिया जाए, लेकिन ये बुजुर्गान दीन के ये अंदाज होते थे, वो इस तरीके से भी बसा औकात किसी को आगे समझाना, तफहीम करना, तंबी करना। तो नमाज ये पहली चीज, इबादात में सबसे पहले क्यामत के दिन नमाज के बारे में सवाल होगा और हकीकी कामयाब वो लोग होंगे और उन्हें कामयाबी मिल जाएगी हकीकी तौर पर कि जिनकी, जिन मुसलमानों की नमाज बेहतर हो। ये पहला वस्फ है। सूरह मोमिनून में बहुत सी और भी आगे सिफात को बयान किया गया है, इंशाल्लाह एक एक सिफत को, एक एक आदत को लेकर हम कुछ इस पर अर्ज करूंगा और आपके सवालात भी होते हैं, गुफ्तगू कुछ तवील भी हो जाती है और कुछ नाजरीन नाराज भी ना हो जाए, क्योंकि नाजरीन को नाराज भी नहीं करना, तो आपके सवालात भी लेने बढ़ते हैं बिला तमीद आपकी कॉल्स की तरफ और सेगमेंट अपना शुरू करते हैं सवाल जवाब। जी सुनाइए।
मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से, हमारा इस्लाम सिलसिले की क्या बात है, हर हफ्ते नए नए मौजू पर हमारी सलाह होती है, ये सिलसिला देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है, अल्लाह पाक इस सिलसिले को नजरे बस से बचाए।
माशाल्लाह, आमीन आमीन, जजाकल्लाहु ताला, आपका बहुत शुक्रिया फीडबैक देने का, अल्लाह करीम बहुत बरकतें आपको भी अता फरमाए। जी मजीद कौन?
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि जानवरों को तोल कर इसकी खरीद फरोख करना जायज है, बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमाइए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए।
जानवरों का तोल कर, अच्छा ये आमतौर पे मार्केट में रायज है और पूरे 12 महीने ही रायज है, लेकिन सवाल आता है कुर्बानी पर ही कि कुर्बानी पे कुछ ऐसी जगह जहां पर जानवर तोल कर बिकते हैं, वजन किए जाते हैं जानवरों के, तो जानवर को तोल कर बेचना, जिंदा जानवर को तोल कर बेचना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई किसी तरह का मामला नहीं है, ये खरीदो फरोख जायज है, चाहे वो बकरे की हो या आम मुर्गी की हो। आम भी, मुर्गियां भी तो हम पूरा साल कैसे खरीदते हैं, अच्छा बात गोश्त खरीदते हैं तो जिंदा मुर्गी भी तो खरीदते हैं। अच्छा, जो देसी मुर्गियां हैं वो आमतौर पर गोश्त नहीं बल्कि मुर्गी पूरी बिकती है और वजन करके बेच दिया जाता है, मार्केटों में इस तरह के हैं अंदाज। तो बहरहाल मुर्गी हो या बकरे हो या दूसरे जानवर हो, इनको तोल कर خرید و فروخت ان کی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانور قربانی کے لیے خریدا جا رہا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے۔ تو جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو اور اس کو بالکل، آپ قربانی کا مسئلہ ایک جدا ہے کہ یعنی کون سے جانور کن کن شرائط کے مطابق قربانی کے قابل بنتا ہے، اس کی عمریں ہیں، بکرا ہے تو ایک سال کا وہ ہو، اس کے اندر کوئی ظاہری طور پر ایسے عیب موجود نہ ہو جو قربانی ہونے میں مسئلہ پیدا کریں، رکاوٹ بنے، تو یہ چیزیں دیکھ لیں۔ باقی وزن کر کے لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی مجید،
ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ مفتی شفیق صاحب بہت پیارا ہے، علمی گفتگو ہے، مسلمانوں کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں ذرا اول العظم نبیوں کے بارے میں بتا دیں، وہ کون کون تھے اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
اول العظم انبیاء اکرام، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ۔ یہاں پر ان اول العظم انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اولو العزم یہ کون ہیں؟ ان میں بیان فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پانچ انبیاء کرام یہ ایسے ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا گیا ہے، اولو العزم نبی فرمایا گیا ہے، اور ان میں اولو العزم رسولوں میں سب سے زیادہ جنہیں فضیلت حاصل ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، اور ان پر بھی جنہیں فضیلت حاصل ہے وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا رسولوں میں فرق نہیں ہے، تو کچھ اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں سارے برابر برابر ہیں، اس آیت کی مطلب کو سمجھے بغیر اور دیگر قرآنی آیات کو دیکھے بغیر وہ اس آیت سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں سب نبی برابر برابر ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی تیسرے پارے کی پہلی آیت جو بچے بچے کو یاد ہے وہ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں جن میں بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور ان میں اولو العزم جو رسول ہیں ان کو تمام دیگر نبیوں پر اور رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اولو العزم میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فضیلت والے، اور ان سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فضیلت والے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام پر فضیلت ہے، جو وہ آیت مبارکہ ہے لا نفرق بین احد من رسولی، اس میں اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ نفس رسالت اور نفس نبوت میں، یعنی نبی ہونے میں یا جو رسول ہیں وہ رسول ہونے میں یہ برابر ہیں۔ فضیلت کا یعنی بیان کیا کہ وہ یعنی نبی ہونے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کم ہے یا زیادہ، نفس نبوت اور نفس رسالت یعنی نبی ہونے میں اور رسول ہونے میں وہ برابری ہے، اس اعتبار سے کہ کسی کی نبوت میں کمی یا کسی کی رسالت میں ایسا نہیں۔ جن کو اللہ نے رسول بنایا، جن کو نبوت عطا فرمائی، یہ برابر ہے، یہ سلسلہ اکول ہے۔ ایک فضیلت ارشاد فرما دی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت ہے، باقی اس کے علاوہ بھی اور بھی قرآن پاک کے اندر بھی اور دیگر احادیث، صریح اور صحیح حدیثیں ایسی گئے جن میں انبیاء کی ایک دوسروں پر فضیلت اور پھر امام الانبیاء سید الانبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے سب سے مجھے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، مجھے حبیب اللہ کا شرف دیا گیا، میری شفاعت وہ سب سے پہلے ہوگی، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس لوائے حمد کے تحت دیگر انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ تو یہ کئی روایتیں ایسے جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ معراج کی شب انبیاء نے خطبات دیے اور پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطاب فرمایا اور پھر اپنی ان شانوں کو بھی بیان فرمایا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی انبیاء کے گروہ سے یہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انبیاء کے گروہ، یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم سب پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ہم سب پر انہیں شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت سکھاتے ہیں، فرمایا خلق سے اولیاء، عام مخلوق سے اللہ کے ولی فضیلت والے ہیں، اور اولیاء سے رسول یعنی اولیاء سے آگے پھر نبیوں اور رسولوں کا یہ فضیلت والے ہیں، اور فرمایا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، آپ کی محبتوں میں، آپ کے عشق میں جینا اور مرنا عطا فرمائے، اور آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں مچلنے والا ہمیں دل عطا فرمائے۔ اے کاش ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سمجھ کر، سیکھ کر، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔